الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لأبيه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کے آنا ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں راجح بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک دانشمند شخص تھے. وہ کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے اس کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں، جس سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے، اور حضور علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، اور بعض رات کا کہنے کے حبشہ سے تعلق رکھتے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا وہ ان تفصیلات کے جاننے پر موقف نہیں ہے. یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو ایک عظیم دانشور سمجھتے تھے، ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھی. جاہلیت کے زمانے میں کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہذا ان کی باتیں بجا طور پر ان آل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی. اصل میں یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے. ایک ہوتا ہے واقعہ کا تاریخی لحاظ سے جائزہ لینا، جس میں تفصیلات ہوتے ہیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور بعض اوقات تفصیلات مطلوب نہیں ہوتی بلکہ صرف اس سے جو اخلاقی سبق لیا جاتا ہے یا علمی استدلال کیا جاتا ہے صرف اتنا ہی مطلوب ہوتا ہے. اب قرآن یہ چونکہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس کا پہلے تعارف کیا گیا ہے بالکل ابتدا میں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. 3 باتیں اس میں بالکل ابتدا میں آ گئی. الف لام میم، جس کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کی تحقیق میں نہ پڑھو. جو نہیں بتایا گیا اس کی تحقیق میں نہ پڑھو. اگر بتانا مطلوب ہوتا تو بتا دیا جاتا، لہذا اس کی تحقیق میں نہ پڑھو. جیسے الف لام میم ہے، جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک بھی کوئی نہیں، کوئی شک نہیں کرنا ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے الف لام میم سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس میں شک تو نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ ان کی باتیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو مان لو کہ ایسا ہی ہے جیسے کہا گیا ہے، شک نہیں. ہدل للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو ڈرے گا کہ اللہ کا کلام ہے، کہیں میں اس کے خلاف نہ کروں، مجھے نقصان نہ ہو جائے، بے ادبی نہ کروں، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب صحیح راستے کی پہچان، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، اور پھر اس کی توفیق ہو جائے. یہ مطلب یعنی یہ ہدایت ہے. تو قرآن سے مطلوب ہدایت ہے، قرآن سے مطلوب کس سے کہانی نہیں ہے، علمی مباحث بھی نہیں ہے، بلکہ علمی مباحث کے ذریعے سے ہم ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. یعنی بحث اتنی ہی ہے جتنی کہ بس فائدہ دے، جتنا کہ آپ کو وہ مطلب واضح ہو جائے. اب جیسے علمی بحث اگر میں الف لام میم پر شروع کر لوں تو کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. تو جتنے کی ضرورت ہے اتنے ہی کر لوں، اسی میں میرا فائدہ ہے. تو یہاں پر لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ علیہ السلام کیوں کہا جبکہ نبی نہیں تھے؟ تو علیہ السلام کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی یہ کہ اس پر سلام ہو، تو یہ تو عام آدمی کو بھی سلام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کہتے السلام علیکم، تو ایک عام آدمی کو آپ سلام کر سکتے ہیں، تو ایک بہت بڑے آدمی کو آپ سلام نہیں کر سکتے، بے شک وہ پیغمبر نہ ہو. اور ایک اس کا اصطلاحی مطلوب ہے، معنی ہے کہ پیغمبر. اب چونکہ اس میں اختلاف ہے، لہذا ہم اگر علیہ السلام کہہ دیں تو اگر پیغمبر ہوگا تو ان کے لیے تو ٹھیک ہی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگا تو لغوی معنی تو ان کے لیے استعمال ہو ہی جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو لقمان حکیم علیہ السلام یہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اس کی تفصیل کا کوئی ہمیں ہدایت کے لحاظ سے فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تاریخ کے لحاظ سے ہوگا، لیکن قرآن تو تاریخ ہوتا ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ آپ کر لینا. آپ جب ان کی تاریخ لکھنا چاہے تو اس وقت تحقیق کر لے، غلط بھی ہوگی صحیح بھی ہوگی، ہو سکتا ہے. تاریخ میں کتنے واقعات غلط ہوتے ہیں لیکن تاریخ میں لکھی جاتی ہیں، تو وہ تو اس کی تاریخ کی حیثیت ہوگی، اس کی ہدایت کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لہذا یہاں پر چونکہ ہدایت کی بات مطلوب ہے، لہذا ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ وہ کہاں کے تھے، کس کے بیٹے تھے، ہاں جی کیا کرتے تھے. یہ ساری باتیں جتنی بتائی گئی بس کافی ہے نا، اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں. اب یہاں کیوں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دانش مند شخص تھے، حکیم تھے، حکیم بمانہ دانش مند، اور ان کی باتیں عربوں کے درمیان زارے چل رہی تھی، اس پر ان کو یقین تھا کہ دانش مند شخص تھے، اور لوگ ان کی باتوں کے حوالے دیا کرتے، ریفرنسز دیا کرتے، مطلب وہ ایک اتھارٹی سمجھتے تھے، یعنی حکمت پر اتھارٹی سمجھتے تھے. اب یہاں سے اس کا فائدہ اتنا ہو گیا کہ چونکہ یہ حکمت پر اتھارٹی ہے، تو ان کی بات تو بڑی حکمت کی ہوگی، لہذا انہوں نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو روکنا چاہیے، اور کسی چیز کے بارے میں بتایا تو کرنا چاہیے، اتنی بات تو ہے. تو یہاں پر اس کے بعد کو جو بیان کیا گیا وہ بات ہے جس کے آپ سے ہم دعوت دیا کرتے تھے، حکم تھا، اور وہ ہے شرک سے بچنا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آپ سے اسلم کی سب سے بڑی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لہذا اس کے لیے دعوت کے لیے لقمان حکیم کی بات اگر استعمال ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، مطلب ظاہر ہے کیونکہ دعوت ایک ہی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَإِسْقَالْ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَيَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ اصل میں گویا کہ بہت بڑی دعوت ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے ہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ اگر پیغمبر نہ ہو، جو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی ہے کی طرح حجت تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے ذریعے عام ہدایت دی جاتی ہے جو وہی کسی حکم کے خلاف نہ ہو. جن کو معارف و الہامات اور یہ کہتے ہیں مطلب, تو ایسے وقت میں وہ الہامات تب صحیح ہوں گے جب وہی سے اس کی تصدیق ہوگی. ظلم کے معنی یہ کسی کا حق چین کر دوسرے کو دے دیا جائے. شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے, تو شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا ایک حق اس کو ادا کرنے کی بجائے خود اس کے بندوں اور اسی کے مخلوقات کو دیتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ سکھایا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہو تجھ ہی سے مدد مانگتے. تو گویا کہ دو باتیں, ایک تو عبادت کرنا محض اللہ کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ استعانت وہ بھی اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا یہ ہمیں سکھایا گیا. تو لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی جب واعظ کر رہے تھے ان کو, تو فرمایا کہ بیٹا شرک نہ کر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر, شریک نہ کر کسی کو. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اتنے بڑے کے ساتھ آپ نے اس کے مخلوق کے ساتھ شریک کر لیا, تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ تو یعنی مطلب ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دوں, لطیفہ قسم کی ہے لیکن صرف اس کو سمجھنے کے لیے, شرک کو سمجھنے کے لیے. کہتے ایک ہاتھی اور ایک چوہا ایک پل کے اوپر گزر رہے تھے, تو ہاتھی کی وجہ سے پل نظر آتا. تو چوہا کہہ رہا ہے دیکھو ہماری وجہ سے پل نظر آیا, ہماری وجہ سے پل نظر آیا. اب کہاں ہاتھی اور کہاں چوہا. چوہے اگر ہزار بھی پل کے اوپر جائے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آج اور ہاتھی پاؤں بھی رکھ دے تو ظاہر پل کو اثر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ظاہر کہاں مخلوق اور کہاں خالق, کہاں مخلوق اور کہاں خالق. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مخلوق بھی کچھ کر سکتا ہے, اللہ کے ساتھ شریک ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ بہت بڑی جہالت ہے, بہت بڑی صفات ہے. ہاں جی, بہت بڑا ظلم ہے اپنے اوپر. لہذا اس کو ظلم عظیم کہا گیا, ظلم عظیم کہا گیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اس سے پہلے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شکر, جی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کا شکر کرتے رہو. یعنی اللہ پاک نعمتیں دیتا ہے تو آپ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ پاک تو بے نیاز ہے, کیا مانگتا ہے؟ ہاں تیرے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ تو شکر کر, تو شکر کر, کیونکہ تیری نعمت اس سے بڑھ جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر کرنے سے نعمت بڑھ جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے. یہاں پر دیکھو امن کا فرا لفظ ہے, امن کا فرا فإن اللہ غنی حمید. تو اس کا مطلب کیا لیا گیا؟ جو ناشکری کرتا ہے. کیوں؟ انکار ہے. ہاں جی, تو اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ پاک تو غنی ہے اور خود ہی قابل تعریف. ایک آدمی خوبصورت ہو, اس کا کوئی تعریف نہ کرے تو کیا خوبصورت ہے اس کی کم ہو جائے گی؟ ایک آدمی ذہین ہو, اس کو کوئی تعریف نہ کرے تو کیا اس کی ذہانت ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ خود لائق تعریف کا, لہٰذا اگر کوئی تعریف کرے تو اس کا اپنا فائدہ ہے, نہ کرے تو اپنا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی اس میں کمی زیادتی والا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ. لیکن یہاں پر میں ایک بہت زبردست اور بات عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ آیت آئی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد, تو اگر یہاں کفر کا مطلب ناشکری ہے, اگر یہاں کفر کا مطلب ناشکری ہے تو وہاں پر اگر ان کفر تم کا مطلب اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ یہاں تو صرف فرمایا گیا نا کہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اللہ پاک غنی ہے اور خود حمید ہے، یہاں پر سزا کا تو نہیں بتایا گیا. ہاں جی، یہاں تو بے پرواہی کے بارے میں بتایا گیا، لیکن وہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر انکار کرو گے، ان شکر سے انکار کرو گے تو پھر کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللہ بچائے، بے شک میرا عذاب بہت سخت، بے شک میرا عذاب بہت سخت. ہاں جی، اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ناشکری سے بہت بچتے رہنا چاہیے. شیطان اس چیز کو جانتا ہے کہ ناشکری کیسے کیا ہوتا ہے، لہذا شیطان اسی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ لوگ ناشکری کرے. شیطان نے خود بھی تو ناشکری کی تھی، اس کا یہ حال ہو گیا. ہاں جی، ناشکری کی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کوئی تحفہ دینے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور اگر وہی تحفہ اس کے مقابلے میں لائے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے، تو مجھے کیا سمجھتے ہو میرے پاس یہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جس نے تحفہ دیا وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ ان پاور ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا، اردو میں جو آتے ہیں میری بلی مجھے میں آؤ. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی ظاہر پھر مسئلہ ہے نا، ان عذاب الشدید والی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا، میں اس سے بہتر ہوں. کس بات پر بہتر ہوں؟ عبادت کی توفیق اللہ نے دی تھی، اس بات پر بہتر ہوں. فرشتوں کا معلم بنایا ہوا تھا، اس بات پر بہتر ہوں. یہ تو اللہ پاک نے دی تھی، تو اس پر کیا ہے مطلب؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھا، تو اس پر تو اترا کے جو ہے نا پتہ، یہ ایسا تک کہ اللہ کے مقابلے پہ اترا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گیا. تو اس وجہ سے اگر اللہ پاک کسی کو دولت دیتا ہے، اگر اللہ پاک کسی کو اولاد دیتا ہے، اگر اللہ پاک کسی کو پوسٹ دیتا ہے، اگر اللہ پاک کسی کو ذہانت دیتا ہے، اگر اللہ پاک کسی کو عزت دیتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے فضل ہے، کرم ہے. تو کیا اسی بل بوتے پر تو اللہ تعالیٰ کا مقابلے پہ اتراتا ہے، ناشکری کرتا ہے؟ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان عذاب الشدید. ٹھیک ہے نا، تو شکر کے بارے میں یہ بات درمیان میں ضروری تھی کہ جو ہے نا مطلب اس وجہ سے بڑا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے جو اس مناسبت سے لایا گیا ہے کہ حضرت لقمان تو اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے اور توحید کا عقیدہ رکھنے کی تاکید ہے، اور دوسرا مکہ مکرمہ کے بعد مشرکین جو حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک دانشمند شخص سمجھتے تھے، جب ان کی اولاد نے توحید کا عقیدہ اختیار کیا تو انہیں دوبارہ شرک اختیار کرنے پر زور دیتے ہو، اور اولاد پریشان تھی کہ ان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں پھر اگلا حکم ہے. یعنی اس کو شان، ایک ہوتا ہے شان نزول، ایک ہوتا ہے باہمی ربط آیات کی. تو باہمی ربط بھی بہت بڑا علم ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ چیزیں کھلتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب دیکھو پہلے آیا تو شکر کرنے کا ہے، اور شکر نہ کرنا ظلم ہے اور اپنے اوپر، اور دوسری طرف یہ بات ہے پھر اس کے بعد شرک سے بچنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ شرک سے بچو، اور شرک جو ہے نا اس کو بڑا ظلم فرمایا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ اللہ پاک اس کو مزید آگے بڑھا رہا ہے کہ وہاں پر تو یہ بات ہے کہ لقمان حکیم علیہ السلام اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کی ترغیب دے رہا ہے، جو کہ محترم ہستی ہے عربوں کے درمیان. اور عرب مشرکین کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی ان کا بیٹا شرک سے بچنا چاہتا ہے تو ان کو دوبارہ شرک کی طرف لانا چاہتا ہے، تو کیا الٹی بات ہے؟ یہ دانشمندی ہوگی، یہ دانشمند کی بات ماننی ہوئی، یہ دانشمند کی بات ماننی نہیں ہوئی بلکہ بیوقوفی ہو گئی، صفحات ہو گئی. ہاں جی، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کے دوران ماں باپ کے ساتھ کیا اثر؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ہی انسان کو یہ تاکید کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے. یعنی دیکھو ہم نے ہی تجھے تمہارا مقام دیا ہے, تمہارا مقام ان کو دیا, یعنی سمجھایا کہ والدین کا شکر ادا کیا کرو. تو والدین کا شکر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ اسی کام کے خلاف کر لے جس کے لیے اللہ پاک نے ان کو مطلب جو ہے نا وہ دیا ہے. تو یہ ہے کہ کیونکہ اگرچہ اس سے پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا, لیکن ظاہری اسباب میں والدین ہی اس کا سبب بنتے ہیں. پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنی محنت سے اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا, اور بچے کی پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سب سے زیادہ محنت کا ہوتا ہے. اس لیے ماں بطور خاص اولاد کی طرف سے اچھے سلوک کی مستحق ہوتی ہے. لیکن اچھے سلوک کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو حکم ماننے کے بجائے ماں اور ماں باپ کا حکم یا ماننا شروع کر دے. اس لیے اس آیت میں والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی, کیونکہ والدین تو صرف ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے پیدا کیا ہے, ورنہ خالق حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا ایک ذریعے کی اہمیت کو خالق حقیقی اہمیت سے بڑھایا نہیں جا سکتا. اب ذرا اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے, اللہ اکبر. والدین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مقام کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ بڑھا رہے نا. یعنی والدین کا شکر ادا کرنے کا, ان کی خدمت کرنے کا, والدہ کا بالخصوص, اللہ بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو. تو جب اللہ پاک تمہیں یہ سٹیٹس دے رہا ہے تو کیا تم اسی اللہ کی مخالفت کر کے اس کو کسی اور طرف لے جاؤ؟ آئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں, کچھ لوگ کی حمایت کرتے ہیں تو اپنے حمایتوں کے لوگ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو یہاں والدین کا سب سے بڑا حمایتی کون ہے؟ اللہ جل شان ہوئے. تو کیا مطلب ہے کہ اپنے حمایتی کے خلاف کرنا چاہیے؟ تو یہ مطلب یہ والی بات ان کو بتائی گئی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا فرمایا, پھر والدین کے شکر کا فرمایا, والدین کے ساتھ نے اچھا معاملہ کرنے کا فرمایا. لیکن یہ ایسی بات ہے کہ چونکہ اس کی پرائرٹی پہلے ہے شکر اللہ کے شکر کا, تو اگر والدین اس کی مخالفت کر لے تو پھر ان کی اپنی ہستی ختم ہو جائے گی, پھر وہ چیز نہیں رہے گی. اگر بادشاہ کوئی گورنر بھیج دے اور گورنر اس بادشاہ کے خلاف ہی احکامات ایشو کرنے شروع کر لے تو بادشاہ کیا کہے گا؟ میری بات آپ لے, میری بات ہے, بولے اس کے سٹیٹس تو میری وجہ سے, یہ تو مطلب خود تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طریقے سے اصل میں تو اللہ جل شانہ ہی ہے, شکر اس کا ہی کرنا چاہیے. والدین کو ذریعہ بنایا گیا ہے اور والدین کے مقام کو اللہ نے بتایا ہوا ہے, لہٰذا والدین اگر اس طریقے پہ چلتے تو سبحان اللہ بالکل ٹھیک. میں اس پر ایک اور لطیفہ سناؤں. لطیفے بہت ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے تھے تو ٹھیکے دار تھے, یہ واقعہ اس نے خود ہمیں سنایا. ٹھیکے دار تھے تو دار پٹھانوں کے علاقے میں یہ حجرا نظام تو ہوتا ہے, حجرا تو تھا, تو بھی حجرا چلواتے تھے, ٹھیکے دار تھے وہاں, اپنے ماسیرا میں کوئی ٹھیکے چلا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے جو عمر میں زیادہ تھے, مزدور تھے ہمارے ساتھ. تو اس کو ہم نے کہا کہ تم ویسے بھی عمر بڑے ہو اور یہ کام اب تمہارے لیے مزدوری مشکل ہے, تو تم صرف یہ کام کر لو تو حجرہ چلاؤ, یعنی حجرہ میں ایک بڑے کی طرح مطلب جانا تم یہ کرو, تمہیں تو مطلب ہم لوگ فارغ رہیں گے حکمت ہاں جی. تو ان کو ہم نے بڑا بنایا تو وہ ہم پر بھی آرڈر کرنے لگا. تو پھر ہم نے رخصت کر دیا. تو ارے وہ مطلب ان کے لیے تو نہیں تھا نا, وہ تو اگر ان کو جاننا چاہیے کہ مجھے کیا کس نے. تو یہ والی بات ہے, والدین کو اللہ پاک نے مقام دیا ہوا ہے, اپنے مقام پہ رہے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اعوذ باللہ من ذالک, اللہ کے مقابلے میں تو نہ آئے نا. بس یہی والی بات ہے. اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی ایک عبرت ہے. اس واقعے سے اگر ہم لیتے ہیں, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ والدین 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 کا بہت اونچا مقام ہے, لیکن والدین کا شریعت سے اونچا مقام نہیں ہے, کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ان سے تو اونچا مقام نہیں ہے. تو اگر شریعت کے خلاف بولے تو وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. اب یہ معاملہ چونکہ بہت زیادہ پیل گیا تھا. تو اس صدی کے مجدد نے اس پہ ایکشن لے لیا, نے باقاعدہ حقوق کے والدین کے بارے میں چیپٹر لکھا کہ یہ لمیٹیشنز ہے, یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ مطلب یعنی ویسے والدین کی بات نہیں مانیں گے, لیکن جب شریعت کی کوئی بات آئے گی والد روک لے گئے والد جی والدین نہیں مانتے. خدا کے بندے, والدین کا اپنا اسٹیٹس ہے, اس اس حد تک اس کو فالو کرو. مطلب اگر وہ آپ کو دین سے روکتے ہیں تو پھر تو نہیں. تو یہ حضرت نے بہت بڑا کام کیا حضرت تانویر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انہیں آیات کی بنیاد پر, کہ وہ جن وہ ظاہر مطلب جو کام شریعت نے مقرر کیا وہ تو والدین ختم نہیں کر سکتے, والدین ختم نہیں کر سکتے. اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اوقات ہمیں جاننا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرما دے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.